السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب نے سلام کا جواب دیا دوبارہ سلام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جس جس نے سلام کا جواب دیا وہ دلے اور آگے بڑھا, جو نہیں ملے گا وہ ہم سمجھیں گے اس میں سلام کا جواب نہیں دیا. دائیں بائیں سامنے جتنے بھی ہیں درمیان کی خالی جگہ ذکر کر لیں گے تو معلوم ہوگا ماشاء اللہ سب نے سلام کا جواب دیا. کوئی اگر جوان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو وہ چھوڑ دے, دوروں کے لیے تو گنجائش ہے, اور اگر کوئی جوان اور ینگ ہو اور وہ ٹیک لگائے تو اس کی تو جوانی مشکوک ہو جاتی ہے, وہ جوان ہے بھی نہیں. الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم, معزز حاضرین اور برادران اسلام, آج کی یہ رات مبارک رات ہے. آج کی یہ رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے. آج کی یہ رات اپنے اللہ کو منانے کی اور زندگی کے گناہوں کی سیاہی دھونے کی رات ہے. آج کی یہ رات توبہ اور مغفرت اور رحمت کی رات ہے. آج کی یہ رات رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی 7 راتوں میں سے ایک رات ہے. آج کی یہ رات زمین پر بڑی تعداد میں فرشتوں کے اترنے اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی رات ہے. آج کی رات فرشتوں کے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کی رات ہے. آج کی رات اپنے اللہ کو منانے کی رات ہے. آج کی رات اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی رات ہے. اور آج کی یہ رات عین ممکن ہے کہ قدر کی رات ہو, شب قدر ہو, لیلۃ القدر ہو. اور اگر یہ شب قدر ہے تو یہ پھر نزول قرآن کی رات ہے. آج کی یہ رات سونے کی نہیں بلکہ جاگ کر سونا بنانے کی رات ہے. آج کی یہ رات بستر کی نہیں مسلم کی رات ہے. آج کی رات آرام کی نہیں کام کی رات ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کی رات اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے کی رات ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ تھک چکے ہوں گے, آپ کو گھروں میں جانا ہوگا, آپ کی زندگی بڑی مصروف ہے, آپ کی لائف بہت بزی ہے, آپ نے صبح اپنی شاپ پہ جانا ہوگا, جاب پہ جانا ہوگا, کام کرنا ہوگا. اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ زیادہ دیر نیچے بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں, اور کافی وقت گزر چکا, آپ نے تراویح پہلے پڑھی اور اس کے بعد ماشاءاللہ مولانا کا بیان آپ نے سنا. اس لیے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ راتیں بار بار نہیں آتی, یہ پھر آئیں گی تو سال کے بعد آئیں گی. پورا بنشیر انتظار کرنا ہوگا, ویٹ کرنا ہوگا. یہ 27 شب وہی 1-2 مہینے کے بعد نہیں آئے گی, پورے سال کے بعد آئے گی. اور نہ معلوم کہ جب اگلے سال آئے گی آپ اور ہم میں سے کون یہاں ہوگا اور کون نہیں ہوگا. رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں جاگتے بھی تھے, جگاتے بھی تھے. پہلے 20 راتوں میں تو خود جاگتے, مگر آخری 10 راتوں میں حضور علیہ السلام خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. گویا ان راتوں میں جاگنا بھی حضور کی سنت ہے اور جگانا بھی حضور کی سنت ہے. اور آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو جاگ رہا ہوں میں اپنے محبوب کی نقل اتار رہا ہوں, اور نقل بھی اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے. یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور یو کے میں اور برطانیہ میں ہر مسجد میں اعتکاف میں ہیں, ابھی میں 2 پہلے دراستوں کی سینٹرل ماسک میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں 100 آدمی اعتکاف میں ہے. مسجد نبوی میں ہزاروں آدمی اعتکاف میں ہیں. مجھے پرسوں ملتان خیر و مدارس ہمارے مدرسے سے ٹیلیفون آیا کہ 350 آدمی اعتکاف میں گئے اور روزانہ وہ 200,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں, کئی قرآن ختم کرتے ہیں. مسجد حرام میں بیت اللہ میں ہزاروں آدمی اعتکاف میں ہیں. یہ جتنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نقل اتار رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی. حضور علیہ السلام بھی نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر غار حرا میں جا کر غار حرا کی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. جس طرح حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ کے ایک پہاڑ کی بار غار حرا میں جہاں سب سے پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اس غار حرا میں تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے, اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی گھر کو چھوڑ کر آئے, دکان کو چھوڑ کر آئے, دفتر کو چھوڑ کر آئے, بچوں کو چھوڑ کر آئے, کاروبار کو چھوڑ کر آئے, اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئے اور آ کر اللہ کے گھر میں تنہائی میں اور خلوت میں بیٹھ گئے. یہ بھی نقل اتار رہے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے کی رات کی. اور یہ نقل میں نے کہا اللہ کے نیک بندوں کی نقل, یہ بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے. آپ حج اور عمرے پر جاتے ہیں اللہ سب کو بار بار لے جائے, صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے کس کی نقل اتارتے ہیں؟ حضرت حاجرہ کی. آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے کس کی نقل اتارتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آپ ہر سال بقر عید کے موقع پر قربانی کر کے کس کی نقل اتارتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی. یہ نقل اتارنا بھی اللہ کو محبوب ہے کیونکہ اللہ کے پیاروں کی نقل اتاری ہے. اس لیے آپ سارے نیت کر لیں کہ ہم آج کی رات میں جاگ کر حضور علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں. ہمارا محبوب جاگا کرتا تھا, ہم بھی جاگ رہے ہیں, اور وہ جگاتے بھی تھے. ہم جا کر گھر والوں کو بھی جگائیں گے, اور ساتھ بیٹھا ہوا کوئی سوئے گا تو پیار سے اس کو بھی جگا دیں گے تاکہ جاگنے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور جگانے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. میں اور آپ کو نقل اتار رہے ہیں, کیا بعید ہے کہ اللہ اس کو اصل بنا دے. وہ تو خود شاعر تھے, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کے آیا ہوں. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ نقل ہے حضور علیہ السلام کی۔ آج کی یہ رات ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، اور لیلۃ القدر میں اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے، خود اللہ فرمائے گے۔ میں مختصراً بتاؤں گا لیلۃ القدر کیا ہے، پھر آپ کو حضور کی ایک حدیث کا گفٹ اور تحفہ پیش کروں گا، اور پھر دعا کریں گے۔ لیلۃ القدر کا پہلے لفظی معنی سمجھ لیں۔ لیلۃ القدر کے تین معنی ہیں۔ نمبر ون، قدر و منزلت کی رات، فضیلت کی رات، عظمت کی رات، رحمت کی رات، برکت کی رات۔ کیونکہ اللہ نے اس رات کو تمام راتوں سے افضل بنایا، اس لیے اس کا نام ہی بن گیا شب قدر، لیلۃ القدر، فضیلت والی رات، قدر والی رات۔ آپ کہا کرتے ہیں اس کی قدر کرو یعنی عزت کرو، آپ کہتے ہیں اس کی بڑی قدر ہے یعنی بڑی عزت ہے۔ تو قدر کا ایک معنی عزت، قدر کا ایک معنی شان، قدر کا ایک معنی مرتبہ، قدر کا ایک معنی عظمت، قدر کا ایک معنی فضیلت، قدر کا ایک معنی رحمت، قدر کا ایک معنی برکت۔ یعنی یہ برکت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ عزت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے، یہ بخشش والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوا کہ یہ قدر و مرتبہ، مرتبہ قدر و شان اور قدر و منزلت والی رات ہے، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ دوسرا معنی قدر کا معنی تقدیر، فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے بارے میں، کئی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لاکھوں کروڑوں انگنت انسانوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہ فیصلے کی رات ہے، قدر تقدیر سے ہے، تقدیر کی رات۔ اور تیسرا معنی اہل علم نے لکھا ہے کہ قدر کا معنی ہے تنگی، یہ تنگی کی رات۔ سوال پیدا ہوا کہ تنگی کیوں؟ جواب، مراد یہ ہے کہ اس رات میں آسمانوں کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں کہ یہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے درمیان جو فضا ہے یہ بھی فرشتوں سے بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کی مسجد ابھی تراویح کے وقت تنگ ہو گئی تھی، بھری ہوئی تھی، لوگ زیادہ آ گئے تھے، اس رات میں فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں زمین پر آتے ہیں، اور فضا میں اور آسمان دنیا میں آتے ہیں، کہ تمام تر فضا اپنی وسعت کے باوجود اور زمین اپنی وسعت کے باوجود، آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان کے نیچے زمین کتنی وسیع ہے۔ مگر فرمایا یہ تمام کی تمام زمین اور اس کی فضا اور آسمان دنیا فرشتوں کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں، اس کے اس کا نام ہے لیلۃ القدر، تنگی کی رات۔ آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ اللہ کی مخلوق سب سے زیادہ کون سی ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ مجھ سے پہلے جو مولانا تھے نا، وہ بول رہے تھے آپ چپ تھے، اور میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کیا سب سے بڑی مخلوق انسان ہے؟ بولو، کیا سب سے بڑی مخلوق جنات ہے؟ کیا سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق حیوانات ہے؟ حیوانات کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ کیا پہاڑ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب سے بڑی مخلوق ہے؟ کیا دریا اور سمندر جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب سے بڑی مخلوق ہے؟ نہیں، تو پھر بتائیے کون سی مخلوق سب سے زیادہ ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، کہہ دو فرشتے۔ کون؟ انسانوں سے زیادہ کون؟ جنات سے زیادہ کون؟ حیوانات سے زیادہ کون؟ پہاڑوں سے زیادہ کون؟ دریاؤں سے زیادہ کون؟ سمندروں سے زیادہ کون؟ برد و بہار سے زیادہ کون؟ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سے زیادہ کون؟ فرشتے۔ اور فرشتے کتنے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے عرب کے انسان ہیں، ان میں اتنے جناب مسلمان ہیں، اتنے فرشتے ہیں، یہ تو آپ نے اعداد و شمار سنے ہوں گے، لیکن آج تک کبھی کسی کتاب نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ فرشتے کتنے عرب ہیں، کتنے خرب ہیں۔ خود اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ جانتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا لشکر یعنی فرشتے کتنی تعداد میں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا جَعْلَ مُجْهُودَ رَبِّكَ إِلَّا فرشتے سب سے زیادہ اور اس رات میں سب سے زیادہ آتے ہیں, کسی رات میں اتنے نہیں آتے زمین پر جتنا اس رات میں آتے, اس لیے اس کا معنی ہے تنگی کی رات. تو میں نے لیلۃ القدر کے آپ کو کتنے معنی بتائے, تین معنی, فضیلت والی رات, فیصلے والی رات, تنگی والی رات. یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے کنفرم بتایا تھا فلاں رات شب قدر, لیکن حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے حدیث میں آتا کہ نکلے اور خیال یہ کیا کہ میں جا کر امت کو بتاؤں کہ فلاں رات شب قدر ہے, لیکن راستے میں دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں, ان کے جھگڑے کا حضور کے دل پر اثر یہ ہوا کہ حضور کے دل سے شب قدر کا کنفرم امت اللہ نے واپس لے لی. اس سے معلوم کہ جھگڑا کتنا خطرناک ہے, اگر جھگڑا نہ ہوتا تو لیلۃ القدر کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا کنفرم کیوں بنا, ان کو بتا رہے جھگڑ رہے. اللہ مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائے, اتحاد نصیب فرمائے. آج مسلمانوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے اپنے اختلاف کی وجہ سے, اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے. یہ میرا موضوع نہیں اس وقت, لیلۃ القدر کا کنفرم علم اللہ نے حضور کو دیا تھا, حضور بتانے کے لیے نکلے, لیکن دیکھا تو مسلمان جھگڑ رہے ہیں, اللہ نے ان کے جھگڑے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر سے لیلۃ القدر کے کنفرم ٹائم کا علم واپس لے لیا. اور کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے, فرمایا آخری تنبیہ کی سات راتوں میں اس کو تلاش کرو. سات راتیں کون سی ہیں, سمجھتے ہو نا, بولو 21, 22, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29. تھوڑی بہت انگریزی میں نہیں جانتا ہوں, یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ 20 پر, 20 کے بعد آنی ہے, یہ رات ذرا توجہ کرنا, 20 کے بعد آنی. انہوں نے فرمایا کہ ان تمام راتوں میں تلاش کرو, تو ٹوٹل کتنی راتوں میں تلاش کرنا ہے, 21, 23, 25, 27, 29. تو ان پانچ راتوں میں تلاش کرنا ہے, کتنی گزر گئی, بولو 3 گزر گئی, کتنی باقی ہے, 2, اور آج کے بعد 1. اب یہ ان میں تلاش کرنا ہے, ان پانچ راتوں میں, ان پانچ راتوں میں تلاش کرو. ان میں تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ عبادت کرو, جاگو, اللہ سے معافی مانگو, انہیں خود بخود شب قدر مل جائے گی, اور اعتکاف والے تو سو بھی رہے ہو تو ان کو مل جائے گی, ان کا تو سونا بھی عبادت ہے, لیکن اب نہ سوئیں, ابھی جاگیں, کیونکہ آج کی راتوں میں جاگنا بھی سنت ہے, جگانا بھی سنت ہے, کہیں میری بات سن کر جا کے فراٹے میں لگ گیا. میرے بھائی اور تین گزر گئی, دو راتیں آج کی آدھی سے زیادہ گزر گئی, تو غنیمت سمجھو نا اس کو, ان پانچ راتوں میں تلاش کرو. یہ تلاش کب کرنی ہے, 20 کے بعد, کہو 20 کے بعد. اب 20 پر آپ ایک بڑھائیں تو کتنے ہوئے, 20 پر 3 بڑھائیں تو کتنے ہوئے, 20 پر اگر آپ 5 بڑھائیں تو کتنے ہوئے, 25, 20 پر اگر آپ 7 بڑھائیں تو کتنے ہوئے, 27, اور 20 پر اگر آپ 9 بڑھائیں, بولو, کیونکہ تلاش جو حساب سے وہ کرنا ہے وہ 20 کے بعد کرنا ہے, تو آپ کو 20 پر 1 بڑھائیں تو 21, 3 بڑھائیں تو 23, 5 بڑھائیں تو 25, 7 بڑھائیں تو 9 بڑھائیں تو 29. اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے بھی اسلام کو اسٹڈی کیا, ماشاءاللہ آپ تو بڑے نالج والے لوگ ہیں, آپ کے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیے 1, 3, 5, 7, 9 یہ عدد ہے, یہ گنتی کی عدد ہے نا, کتنے, کیونکہ 10 کے تو آگے ڈبل شروع ہو جایا کرتے ہیں, ہم نے تو انہیں میں تلاش کرنا ہے نا, 20 کے بعد 29 تک تلاش کرنا ہے اس رات کو. 1, 3, 5, 7, 9 آپ مجھے بتائیے ذرا غور کر کے کہ اسلام میں 1, 3, 5, 7, 9 ان میں سے کون سا عدد ایسا ہے جس کو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت دی گئی, تو ان کا جو مولوی لڑکے ہیں تو واپس میں اختلاف کر رہے ہیں. بتاؤ بھائی جلدی بتاؤ. ماشاء اللہ کچھ لوگوں نے کہا تین, کچھ لوگوں نے کہا سات, ہاں جی بعد میں کہا پانچ. پنچن پاس والے بھی تو ہیں نا. یاد رکھو میرے دوستو, اگر آپ غور کریں گے تو شریعت میں اسلام میں ایک تین پانچ سات نو ان میں عددوں میں سب سے زیادہ اہمیت جو دی گئی وہ سات کی عادت ہوگی. اس کو دی گئی ہے جنہوں نے سات کہا ان کا جواب درست ہے. سات کا عدد سب سے زیادہ اہم ہے. جیسے آپ میرے ساتھ بولو آسمان کتنے سارے تو بولو آسمان کتنے سات, زمین میں کتنی سات, بیت اللہ کے طواف کے چکر کتنے سات, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کتنی سات, شیطان کو کنکریاں کتنی مارتے ہیں سات, ہفتے کے دن کتنے بولو, جہنم کے طبقات کتنے سات, جنت کے درجات و محلات کتنے, جنت کے کتنے قسموں میں اگر سے آسمان بھی جانے سے اصل سات ہے وہ کتنے سات. آپ بتائیے آسمان سات, زمین سات, صفا مروہ کے درمیان سعی کے چکر سات, بیت اللہ کے طواف کے چکر سات, اور اسی طرح ہفتے کے دن بولو سیون ڈیز ہوتے ہیں نا, ہفتے کے دن کتنے سات. تو معلوم ہوا غور کرنے سے کہ ایک تین پانچ سات نو ان میں سے سب سے زیادہ جس عدد کو اہمیت دی گئی ہے وہ سات کا عدد ہے. اور دین پر جب سات بنائے تو کون سی رات بنتی ہے بولو بولو. اس کے بعد لوگوں نے کہا ستائیس کی رات شروع کرنا ہے. دلیل یہ جو میں نے بتائی, ایک اور دلیل انہوں نے دی, وہ دلیل قرآن سے دی جو میں نے سورت پڑھی. اس میں موجود ہے اشارہ کہ شب قدر ستائیس کی شب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پڑھنے لگا ہوں, ذرا آپ نے مجھے سن کر بتانا ہے کہ اس میں لفظ لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كتنی مرتبہ لفظ ليلة القدر آیا؟ آج میں آپ کو ان شاء اللہ آدھا مرضی بنا دوں گا. بتاؤ کتنی مرتبہ آیا؟ تین مرتبہ آیا. اب تین مرتبہ لفظ لیلت القدر قرآن کی سورت میں آیا. اب آپ لیلت القدر کے حرف گن کر بتاؤ کتنے ہیں. روزانہ پونڈوں کا حساب کرتے ہو نا, ٹرینوں کا. آج میں نے تمہیں قرآن کے الفاظ کے حرف کے حساب میں لگایا. ماشاء اللہ یہ مجھے دیر ہے. انہوں نے کیا کہا سات ہے, لیکن میرا خیال جواب درست نہیں ہے. ماشاء اللہ نو نو ہے. تین دفعہ یہ لفظ آیا, ایک لفظ کے حرف نو ہے. ذرا جنو میرے ساتھ لیلۃ القدر, زبان سے کہو لیلۃ القدر ہے پہلے لام, پھر اس کے بعد یا, پھر اس کے بعد لام, پھر اس کے بعد تا, پھر اس کے بعد الف, پھر اس کے بعد لام, پھر اس کے بعد آ, پھر اس کے بعد دال, پھر اس کے بعد را. کتنے ہو گئے؟ نو. لیلۃ القدر اور یہ لفظ کے حرف کتنے ہوئے بولو؟ نو. اور یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا قرآن میں؟ تین مرتبہ. نو کیا نو کیا کتنے ہوتے؟ ستائیس. تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اشارہ موجود ہے کہ شب قدر ستائیس کی شب. سبحان اللہ تو کہہ دو, سبحان اللہ سے کہہ دو. قرآن میں اشارہ موجود ہے ستائیس کی شب, اور بعض صحابہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ ستائیس کی شب لیلۃ القدر. آج اللہ آپ کو لیلۃ القدر عطا کرے. جو لیلۃ القدر کی قدر کرے گا وہ قدر والا ہو جائے گا, جو اس کی بے قدری کرے گا بے قدر ہو جائے گا. اس کی قدر کرو, اپنی قدر بنا لو. میں نے حساب کر کے بتایا کہ لیلۃ القدر ستائیس کی شب, لیکن یہ مولوی صاحب میرے بھائیوں یہ اندازہ ہے. اصل یہی ہے کہ آپ پانچوں راتوں کو جانیں. اصل اللہ نے پوری کنفرنس میں بتایا, چھپایا کیوں؟ اللہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی نعمت دے رہا ہوں, یہ بھی کچھ قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ اللہ کا مثال ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی پابندی کرو, بالخصوص درمیانی نماز کی صلاۃ الوسطی کی مڈل والی, تمام نمازیں پابندی سے پڑھو, خاص طور پر کون سی بولو؟ مڈل والی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ مڈل والی نماز کون سی ہے؟ اصل میں کہتا ہوں سہر ہے, کوئی جمعہ کہہ رہے, بھائی صاحب کہہ رہے, فجر ہے. دیکھو نمازیں کتنی ہیں؟ پانچ. پانچوں میں اگر آپ غور کریں گے ہر نماز مڈل کی بنتی ہے. اگر آپ رات کی دو نمازیں مغرب اور عشاء کو ایک طرف کریں, ظہر اور عصر دن کی نمازیں ان کو ایک طرف کریں, فجر کچھ دن میں کچھ رات میں ہوتی ہے, اس کو لائیں درمیان میں, تو کون سی نماز درمیان کی بن گئی؟ دو ادھر دو ادھر, تو فجر کیا ہوگی؟ بولو مڈل میں ہو گئی. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں عشاء اور فجر ایک طرف کریں, عصر اور مغرب کو ایک طرف کریں, تو اب کون سی نماز ہوگی مڈل والی؟ اب ظہر ہو گئی. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں فجر اور ظہر ایک طرف کریں, مغرب اور عشاء ایک طرف کریں, اب کون سی مڈل کی نماز ہوگی؟ عصر کی نماز. اور اگر آپ ظہر اور عصر کو ایک سائڈ سے کریں, عشاء اور فجر کو ایک سائڈ پر کریں, اب کون سی ہوگی؟ مغرب کی نماز. اور اگر آپ عصر اور مغرب کو ایک سائڈ میں رکھیں, فجر اور ظہر کو ایک سائڈ میں رکھیں, اب کون سی مڈل کی نماز ہوگی؟ اللہ بتا دو صحیح کون سی مڈل نماز ہے. یہ تو ہم حساب کریں تو ہر نماز مڈل بنتی ہے, ہر نماز چلا کے اس کا اثر بنتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی تو حکمت ہے کہ ہر نماز پڑھو اپنے آپ چلا کے اس کا مل جائے, ہر نماز پڑھو اپنے آپ مڈل نماز مل جائے. جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے, آپ نے سنا ہوگا, جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی, ساعت مستجابہ, اس گھڑی میں جو دعا آپ کریں گے جمعے کے دن وہ آپ کی دعا قبول ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, بتاؤ وہ گھڑی وہ لمحہ وہ سیکنڈ وہ منٹ کون سا ہے؟ اس کے مختلف کون ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ عصر سے مغرب تک کوئی گھڑی آتی ہے جمعے کے دن, اور بعض کہتے ہیں جب خطیب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے, جب خطیب جمعے کے دو خطبے ہوتے ہیں درمیان میں جب بیٹھتا ہے, یہ وہ گھڑی ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی. لیکن یہ تو سارے اندازے ہیں, اصل یہ ہے کہ پورا جمعے کا دن اللہ کی یاد میں گزارو, وہ گھڑی تمہیں خود بخود مل جائے. پانچوں نمازیں پڑھو مڈل کی نماز خود بخود مل جائے گی, پانچوں راتوں کو جاگو لیلت القدر تمہیں خود بخود مل جائے گی. ایک جملہ میرے بھائیوں یاد رکھنا, جس طرح اللہ نے اپنی مڈل کی نماز کو پانچ نمازوں میں چھپا دیا, جس طرح اللہ نے ساعت مستجابہ قبولیت کی گھڑی کو پورے جمعے کے دن میں چھپا دیا, جس طرح اللہ نے اپنے اسم اعظم کو اپنے تمام ناموں میں چھپا دیا, جس طرح اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا, کہ پتہ نہیں کس نیکی پر راضی ہو جائے, پتہ نہیں کس گناہ پر پکڑ لے. اسی طرح یاد رکھو, رمضان کے آخری عشرے کی سات راتوں میں پانچ راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا, کہ اگر تم نے اسلام یاد کو حاصل کرنا ہے پانچوں راتیں جاگو تو میں خود بخود لیلۃ القدر مل جائے. لیلۃ القدر اس امت کو اللہ نے دیا, یہ اس سے پہلی امتوں کو بھی دی. بولو اس امت پہلی امتوں کو نہیں دی, نہ رمضان کا مہینہ دیا نہ لیلۃ القدر دیا. روزے دیے رمضان کا مہینہ نہیں دیا, یہ آپ کی خصوصیت ہے. لیلۃ القدر آپ کی خصوصیت ہے. کیوں دی لیلۃ القدر؟ کیوں دی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں, 200 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال. آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ آپ کہیں گے آج تو مولانا آپ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا, ہم سے ہر بات میں امتحان لے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بتاؤ کتنی تھی؟ کوئی کہتا ہے 900 سال, کبھی کہتے کوئی کہتے ہیں 950 سال,
ادھر کہتے ہیں مولوی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپ بھی تو اختلاف کرتے ہیں، میرے دوستوں 900 سال والا جواب بھی غلط ہے، 950 سال والا بھی جواب غلط ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر اور ایج ان کی 1050 سال تھی، 1050 ایئر، یہ 950 سال تو ان کی تبلیغ کا زمانہ تھا، اللہ نبوت دیتا ہے 40 سال پورا ہونے کا، تو 40 سال پہلے گزر چکے تھے پھر یہ ملا اور کچھ وقت ویسے گزرا ان کا، تو اس لحاظ سے ٹوٹل ان کی عمر 1050 سال ہے، 950 سال تو ان کی تبلیغ کا زمانہ. آپ مجھے بتائیے کسی کو اتنی لمبی عمر ملی؟ اچھا پہلے بتاؤ آپ تھک گئے ہیں یا میں بچ کر دوں یا بات کروں؟ اچھا شہری تک شہری کراؤ گے؟ ہاں تم تو بھاگ جاؤ. وہ سلوک نہ کرنا جو کوشیوں نے حضرت حسین کے ساتھ کیا. میرے دوستوں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے، کسی کی روح نکالتے ہوئے تو نے اس کے لیے سوال بھی کیا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ یہ سوال اللہ نے کس سے کیا؟ ڈرتے ہو اسرائیل کا نام نہیں لیتے ہو، ذریعہ میں کوئی بات نہیں، یہ اللہ نے سوال کس سے کیا؟ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، اس طرح حضرت اسرائیل کا نام آ گیا تو ایک آدھ بندہ کہتا مولانا اسرائیل کا نام لو، اسرائیل کا نام کرو. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے اللہ نے پوچھا کبھی تم نے کسی کی جان نکالتے ہوئے روح نکالتے ہوئے یہ سوال کیا کہیں پر بدستر دنیا پورے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، اس نے بھی پوچھا تم نے زندگی کیا دی ہے جو میں ان سے پوچھوں، تو تھوڑی سی تو زندگی دیتا ہے، دنیا اتنی بڑی زندگی تھوڑی سی، میں کہتی اس نے کیا دنیا دیکھی ہوگی، میں کہتی پوچھوں سے، ہاں تم نے ایک پیغمبر کو بڑی لمبی عمر دی ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا جب میں ان کی روح نکال رہا تھا، اور وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام. میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ کو بڑی لمبی عمر ملی ہے، 1050 سال آپ کی عمر ہے، 1050 سال زبان سے کہنا آسان ہے تو معمولی عمر ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کی جو عمر کسی کی زیادہ زیادہ ہو 100 سال ہوئی، 102 سال، 103، ورنہ اکثر تو پہلے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہیں پر بجٹ تک دنیا، البتہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا تھا کیونکہ آپ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی 1050 سال، تو میں نے ان سے پوچھا جب میں ان کی روح نکالنے لگا کہیں پر بجٹ تک دنیا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ بڑی دیکھی ہوگی دنیا، پونے دیکھی ہوگی، عام طور پر 100 سال ہوتی ہے نہیں نظر آ جاتی ہے، تو آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، مختلف مثال دیکھے ہوں گے، آپ بتائیے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اللہ نے کہا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ انہوں نے جواب دے دیا وجدت دنیا کداری لہا بابا، میں نے دنیا کو پایا ایک ایسے گھر کی طرح، ایک ایسے بنگلے اور کوٹھی کی طرح جس کے دو گیٹ ہوں، جس کے جیسے آپ لوگوں کے عام طور پر جو بڑے گھر ہوتے ہیں اس کے کتنے گیٹ ہوتے ہیں، ایک ان ہونے کا ایک آؤٹ ہونے کا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے اس دنیا کو پایا ایک ایسے گھر کی طرح جس کے دو گیٹ ہیں، اور کہا پھر آگے کیا ہے؟ کہا دخلت من داری وخرجت من داری، 1050 سال کی عمر ملنے کے باوجود میں جو سمجھتا ہوں ایک گیٹ سے میں داخل ہوا دوسرے گیٹ سے نکل گیا. اور واقعہ یہی ہے جتنی لمبی عمر مل جائے انسان کو ایسے ہوتا ہے تو کہیں پیدا ہوا ایسے گزر جاتے. بات کے بعد نکلی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ رات شب قدر کیوں دی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی، ہماری عمریں بہت چھوٹی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 60 سے 70 ایئرس کے درمیان. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جس کی دین یہ تیرے سکتا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جو 70 سال سے اوپر ہو جائے نا بوڑھے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی تو بونس کی ہے, یہ تو جھنڈے کیا پتہ نہیں کب چلی جائے. اکثر لوگوں کی انہوں نے فرمایا میری امت میں لوگوں کی عمریں ہوگی 60 اور 70 کے, اور میرے دوستوں آپ میں سے اور ہم میں سے جو 40 سال کے ہو گئے, جو 50 سال کے ہو گئے, جو 60 سال کے ہو گئے, اب وہ خود اندازہ لگا رہے ہیں باقی 10 سال, باقی 5 سال, باقی 20 سال, اور اس کا بھی کوئی یقین نہیں. ایک اندازہ ہے زیادہ گزر چکی ہے, تھوڑی باقی ہے, ہم زیادہ قبر کے قریب ہو گئے, اس لیے اب ذرا سمجھ کے چلو. تو حضرت محمد رسول اللہ تم صحابہ نے کیا رسول آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں تھوڑی ہوگی, تو ہم جتنی بھی عبادت کریں جتنی بھی عبادت کریں ہم پہلی امتوں کے عبادت کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جس کی عمر 100 سال, جس کی عمر 200 سال, جس کی عمر 300 سال, اس کے روزے ہم سے زیادہ, اس کی نمازیں ہم سے زیادہ, اس کی عبادتیں ہم سے زیادہ. جب ہماری عمر 60 سال ہے تو بالغ ہونے کے بعد عبادت کریں گے نا, تو ہم جتنا بھی کریں تب بھی ہماری عبادتیں کم ہوں گی تو ہم ان سے پیچھے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر قرآن کی یہ سورت اتار دی انہیں, اور جواب دے دیا کہ اگر سے تمہاری عمر 60-70 سال 80 سال 90 سال ہوگی, پہلی امت کے لوگوں کے مقابلے میں عمریں تمہاری کم ہوں گی, تمہاری نمازیں کم, تمہارے عبادتیں کم, تمہارے اعمال کی گنتی زیادہ کم ہوگی, مگر میں اس کی ویلیو زیادہ لگا دوں گا, تمہیں ایک ایسی رات دے دوں گا جس سے تم عبادت کرو گے میں تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ کر عبادت کا جواب بتا دوں گا, میں تمہیں جمعے کا دن دوں گا, تم دونوں جمعوں کے درمیان جتنے گناہ کرو گے اگر تم نے پہلا جمعہ پڑھا آنے والا جمعہ پڑھا درمیان کے سارے جمعہ معاف کر, میں تمہیں قرآن دوں گا اس کا 1 حرف پڑھو گے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا کر دوں گا. تو اللہ نے اس امت کو صرف شب قدر عطا کی ہے, کسی اور امت کو عطا نہیں کی ہے. اس امت کے اعمال کم ہوں گے مگر ان کی ویلیو زیادہ ہوگی, قیمت زیادہ ہوگی, کیفیت زیادہ ہوگی, اجر زیادہ ہوگا. اس کے میرے دوستوں میں نے آپ کو چند باتیں جو بتائی دوہرا دیتا ہوں. پہلی بات یہ بتائی کہ غیرت القدر کے 3 معنی ہیں, وہ 3 معنی کیا وہ بتائے. پھر میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ اللہ نے اس کا چند علم دیا تھا مگر جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا, جھگڑا کتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے شب قدر کا علم واپس کرا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام کے ذریعے جو حضور کا فرمان اللہ کی نہیں ہے, آخری 7 راتوں میں تلاش کرو, 7 راتیں 21, 23, 25, 27, 28 بنتی ہے, 20 پر 1 پڑھاؤ, 21, 3 پڑھاؤ, 23. میں نے حساب کر کے بتایا کہ 1, 3, 5, 7, 9 میں سے 7 کا عدد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہ آسمان 7, زمینیں 7, رسول اللہ کا ثواب 7 چکر, صفا مروہ کی سعی 7, شیطان کو تنگ کرنا 7, ہفتے کے دن 7. اس لیے اس اعتبار سے علماء نے کہا 7 کا عدد محبوب ہے. 27 کی شب یہ قدر ہے. پھر قرآن میں یہ لفظ 3 مرتبہ آیا, ہر لفظ کے حرف وہ ہے, نو کیا 27 شب قدر جو ہے یہ 27 کی شب ہے. بعض صحابہ نے قسم اٹھا کر کہا, پھر میں نے بتایا کہ یہ شب قدر کی خصوصیت یہ اس امت کو کیوں دی گئی ہے, اور اب یہ بات بتاتا ہوں جو نچوڑ ہے کہ شب قدر کی دعا کیا ہے. شب قدر کی یہ آپ نے ابھی سنا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے شب قدر دے دیں کیا مانگوں, کیا مانگوں, دل میں موجے مارے میں دعائیں کیا مانگوں, کون سی مانگوں کون سی نہ مانگوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ شب قدر مل جائے تو اس میں یہ دعا مانگو, اللہم انکا عفوٌ تحب العفو معف عنی, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کرتا. سب سے بڑی چیز معافی, سب سے بڑی چیز. تو آج کی رات کی دعا کیا ہے بولو, یہ دعا اللہ رزق میں برکت دے, اللہ فلاں دے فلاں دے, یہ بھی مانگو, مگر سب سے بڑی دعا کیا ہے, اللہ سے معافی مانگو. معافی ہو گئی ساری دعائیں قبول ہو گئی, یہ شب قدر کی دعا ہے. یہ میں نے چند باتیں آپ کو کس کے بارے میں بتائی, اس کی قدر کرو گے, قدر کرو گے خود قدر والے بتاؤ, بے قدر کرو گے بے قدر بتاؤ, اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا کرو. اب میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک حدیث کا تحفہ آپ کو پیش کروں گا,
بس وہ پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا دعا کریں تاکہ آپ کی انفرادی عبادت بھی کر سکیں. اس رات میں تحجد پڑھیں, صلاۃ التسلیم پڑھیں, صلاۃ التسلیم سب پڑھیں, آج کی رات میں ضرور پڑھیں. اور آپ کو صلاۃ التسلیم کا طریقہ تو آتا ہوگا, آتا ہے نا؟ میں تو پوچھ رہا ہوں, دن کو آتا ہے صلاۃ التسلیم کے چار مطلب ضرور پڑھ لینا, تو زیادہ وقت نہیں لگے گا. اللہ سے معافی مانگنا اور رو کر معافی مانگنا, اللہ کو یہ رونا بڑا پسند ہے. عام طور پر ہم دعا مانگتے ہیں, آج اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہوتے ہیں دل کے لیے اور ہوتا ہے, باطل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو رو کر اللہ سے مانگے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنے. اور وہ اتنا بخشنے والا ہے, اتنا بخشنے والا ہے کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا, ایک بت پرست تھا, بت کی پوجا کرتا تھا, مشرک اور کافر تھا, اور 40 سال اپنے بت کو پکارتا ہوا یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا. ایک دن اس کے زبان سے بغیر ارادے کے بے خیالی میں یا سنم کی بجائے یا سمجھ نکل گیا. کیا نکل گیا؟ یہ سمجھ کس کا نام ہے؟ اللہ احد, اللہ سمجھ, یہ اللہ کا نام ہے. اس کی زبان سے یا سنم کی بجائے کیا نکل گیا؟ فوراً اللہ نے آواز دی, لبیک یا عبدی لبیک, اے میرے بندے میں موجود ہوں, بتا کیا کہتا ہے, میں بندے موجود ہوں. تو جب اس نے یہ آواز سنی, اس کا جو دل و دماغ کھل گیا, اس نے اپنے گروپ سے کہا, او الو کے کان, میں 40 سال سے تجھے پکارتا رہا یا سرم سرم کہتا رہا, تجھے سجدہ کرتا رہا, تمہیں کڑے منہ کے ساتھ بھی کبھی جواب نہیں دیا, اور اس رب کو میں نے بغیر ارادے کے پکارا, تھوڑے اس نے جواب دیا, یا آج کے بعد کس کے رشتہ ختم, کس کے رشتہ جو ہوتا. اللہ پر ایمان لیا میں حضرت مولانا جانتے ہیں مفتی صاحب, میں نے بلکہ مولانا عثمان صاحب بھی مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا, تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں آپ کو مبارکباد دوں. میں نے آپ کے ہاں آج تراویح پڑھی ہے, پچھلے سال بھی میں نے ختم کے موقع پر شریک ہوا تھا, تو آپ یقین کریں میرا دل بہت باغ باغ ہوا, بہت خوش ہوا, بڑا حوصلہ ملا. ایک تو میں نے آپ کی مسجد میں اتنی رونق دیکھی, الحمدللہ برطانیہ میں میں 5-6 دن رہا ہوں, کل پرسوں واپس پاکستان جا رہا ہوں. میں نے یہاں بڑی بڑی مسجدوں میں جو یہاں کے مسلمانوں کا عبادت میں ذوق شوق دیکھا, نمازوں میں, تراویح میں دیکھا, اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے امید ہوئی کہ الحمدللہ آپ دونوں نے اپنی موجودہ نسل کو دین پر لگا دیا ہے, یہ آگے اپنے بچوں کو انشاءاللہ لگائیں گے. اور اس طرح اسلام محفوظ ہو گیا, جو بعض لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ بس یہ پورے جو پاکستان ہندوستان سے آئے تھے, وہاں کے علماء سے ان کے تعلق تھے, یہ مریں گے, یہ دنیا سے جائیں گے تو اگلے بچے تو انگریز ہوں گے, ان کے پاس ایمان اسلام نہیں ہوگا. الحمدللہ آپ نے اس دعوے کو غلط کیا, مجھے یہاں بڑی تعداد میں نوجوان نظر آئے, جن نظر آئے, اور یہ نوجوان مبارکباد سے مستحق ہے. میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے کہ آپ کو جوانی میں اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی اور عبادت کی اور نماز کی جو توفیق دی ہے, یہ آپ پر اللہ کا انعام ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, نہ درخت کا ہوگا, نہ کسی بلڈنگ کا ہوگا, نہ کسی عمارت کا ہوگا, اور سورج بالکل تمہارے سروں کے اوپر ہوگا. آج وہ 14 لاکھ میل دور یا اس سے بھی زیادہ دور ہے, آپ کو تو گرمی محسوس نہیں ہوتی. مجھ سے پوچھو میں ملتان سے آیا ہوں, کتنی گرمی ہوتی ہے, اور اتنی گرمی کہ آدمی ایک منٹ گرمی میں باہر ٹھہر نہیں سکتا, اور گرمی انسان کو ختم کر دیتی ہے. پنکھا بھی یوں لگتا ہے جیسے آگ برسا رہا ہو. آپ دیکھیں کہ آج تو سورج اتنی دور ہے, اتنی گرمی ہے, تو شکر کرو جب قیامت کے دن بالکل سروں کے اوپر ہوگا, سایہ کوئی ہوگا نہیں, ایئر کنڈیشن ایئر کولر نہیں ہوں گے, پنکھے نہیں ہوں گے, کتنی گرمی ہوگی. فرمایا صرف اللہ کا عرش ہوگا, اس کا سایہ ہوگا, اور اللہ کے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی. کتنے؟ یہ بھی ایک دنیا گئی, یہ 27% سبھی خبر ہے, 7 کا اثر یہاں بھی دیکھو آ گیا.
فرمایا سارے کچھ نصیبوں کو یہ سات گروہ طبقات ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا, اور قیامت کے دن وہ وہاں کھڑے ہوں گے, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا طبقہ گروہ جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا وہ امام العادل, وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا. وہ حکمران جو عدل کر رہا ہے, جو انصاف کر رہا ہے, جو ظلم نہیں کر رہا. نمبر دو فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ, اس نوجوان کو بھی اللہ آپ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت ہو. شاب نشا فی عبادت اللہ, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اور دس جوانی توبہ کر دن شیر پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. جب بوڑھا ہو جائے آزاد جواب دے جائے, انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے پھر توبہ کرے, اتنا کمال نہیں ہے. جب تمام طاقتیں اپنے شباب پر ہو, اپنے عروج پر ہو, پھر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور رب کی نافرمانی نہ کرے, گناہ کے قریب نہ جائے, یہ جوان پیغمبر کے طریقے پر چل رہا ہے, اس کا مطلب سننا چاہیے. یہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا. میں ان نوجوانوں کو مبارک دیتا ہوں, یہاں احتکام میں کئی نوجوان بیٹھے, نوجوانوں کے چہروں پر ڈانیاں اور پگڑیاں دیکھ کر میرے دل سے دعائیں نکلی ہیں. نمبر تین فرمایا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا, سرکار دو عالم سنا فرمائے, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا, بیٹھا دکان پر ہے, بیٹھا اپنے گھر میں ہے, بیٹھا اپنی شاپ پہ ہے, مگر اس کا دھیان مسجد میں ہے. بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کب نماز کا وقت ہوگا, میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. یہ نہیں کہ مسجد میں ہو گھر میں دل اٹکا ہوا, نہیں گھر میں ہو مسجد میں دل اٹکا ہوا ہو, دکان پر ہو مسجد کا دھیان ہو, دفتر میں ہو مسجد کا دھیان ہو, بازار میں ہو مسجد کا دھیان ہو. یہ جتنی دیر دکان پر بیٹھا گھر میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے, کیونکہ اس کا دھیان مسجد کی طرف ہے کہ سب اذان کی آواز آئے یا ٹائم ہو جائے, جہاں اذان کی آواز کانوں میں نہیں آتی اس طرح کے گھر میں آپ نے وہ اسپیکر لگائے دیکھا, لیکن بس کا اندازہ کرے کہ سب وقت ہو رہا ہے میں فوراً جاؤں. فرمایا یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں کیا مسجد میں کھڑا, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. ایک دن میں میرا دھیان ادھر چلا گیا کہ جب مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز پڑھو, نماز اللہ کی ملاقات کر رہی ہے, کہو نماز اللہ کی, نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کروں, کیونکہ آپ کا دل اللہ سے باتیں کرنے کو چل کرتا ہے نہیں کرتا. فرمایا حضرت علی نے جب میرا دل کہتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو گویا میں کس سے باتیں کر رہا ہوں, اللہ سے کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں, اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی, الرحمن الرحیم, اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی. میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں, اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کہتا ہے او میرے بندے, او میرے مومن, او میرے ماننے والے, یہ کر یہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر. جب میں قرآن پڑھتا ہوں میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, جب میں نماز پڑھتا ہوں میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, جب میرا جی یہ چاہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں, اور جب یہ چیز چاہے کہ وہ مجھ سے باتیں کروں تو قرآن شروع کر دیتا ہوں, قرآن پڑھنا شروع کر. تو فرمایا وہ مسلمان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہو. کتنے ہو گئے بولو, آج میں آپ کے حساب کروا رہا ہوں. نمبر چار حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, وہ دو بندے جو آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں تو میرے لیے میری رضا کی خاطر, اور آپس میں ملتے ہیں میری رضا کی خاطر, جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو میری رضا کی. آپ گئے علماء سے ملنے کوئی کام نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے. کسی غریب کو ملنے گئے صرف اللہ کی رضا کے لیے, بیمار کی بیمار کو ٹھیک کرنے گئے اللہ کی رضا کے لیے, رشتے دار کے گھر میں گئے
اللہ کی رضا کے لیے, بیٹی کے گھر میں گئے اللہ کی رضا کے لیے, بیٹے کے گھر میں گئے اللہ کی رضا کے لیے, وہاں سے جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا حکم ہے بیٹیوں سے ملا کرو. اور میرے دوستوں, کتنے ماں باپ ہیں بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد بیٹیوں کا حال تک نہیں پوچھتے, ایسا مت کیا کرو. تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے اللہ کی نعمت اور رحمت ہے, بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اس کلچر کا حصہ نہ بننا کہ اولاد کو ماں باپ کا پتہ نہیں, ماں باپ کو اولاد کا پتہ نہیں, اولاد کے حل میں الگ رہنا, وہ کے الگ رہنا. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اے انسان تیری جنت تیری ماں کے بدلنے کے لیے, یہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, یہ تیرا گیٹ وے ہے, اس کی خدمت کا جنت میں جائے گا. اس لحاظ سے اسلامی مزاج بنانا, اسلامی معاشرت اختیار کرنا, مرتے دم تک کبھی اپنے ماں باپ سے بے نیاز نہ ہونا اور ماں باپ کبھی اولاد سے بے نیاز نہ ہونا. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جو ملے اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو. جا رہا ہے آپ کا بچہ تبلیغ میں, جا رہا ہے آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے, آپ سے جدا ہو رہا ہے, کس لیے جدا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ اپنے بچے سے جدا ہو رہے, بیٹا جا پڑھنے, جا عالم بن گیا, قرآن کا قاری اور حافظ بن گیا, چلا جا ہندوستان میں, پاکستان چلا جا. اور جا رہا ہے بچہ ہر حرم شریف کا عمرہ کرنے, حج کرنے, اللہ کے رضا کے لیے آپ سے جدا ہو رہا ہے. ماں باپ جا رہے ہیں اولاد سے جدا ہو رہے ہیں. فرمایا جو آپس میں ملے اللہ کے لیے, ایک جدا ہو اللہ کے لیے. فرمایا یہ بھی کل قیامت کے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں کرے. کتنے ہو گئے؟ چار. نمبر پانچ, فرمایا وہ خوبصورت لڑکی جس کے پاس حسن و جمال ہے, جو بڑے خاندان کی ہے, وہ کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے, کسی شخص کو گناہ کی دعوت دے, اور وہ جواب میں کہے میں کبھی تجھ سے گناہ نہیں کروں گا, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا جو گناہ کرنے سے انکار کر دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کو اتنا پیارا ہے اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے, اپنے عرش کے سائے میں. کتنے ہو گئے؟ پانچ. چھٹا, فرمایا وہ شخص جو اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرے, دائیں ہاتھ سے کرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, یعنی اخلاص ہو, چھپا کر دے, دکھلاوا نہ کرے, ریاکاری نہیں. اگر سامنے دے رہا ہے سب کی نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی حصہ ڈالیں, یہ نیت ہو تو الگ بات ہے, ورنہ دکھلاوا میری تعریف ہو میری شہرت ہو یہ نہیں. فرمایا دائیں ہاتھ سے سب کیا کرے بائیں کو پتہ نہ چلنے دے, یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, کیونکہ اخلاص اس کو. کتنے ہو گئے؟ اور نمبر سات, فرمایا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کر, جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کر کے رونے لگے کہ اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی نعمتیں دی تھی, میں تجھے ناراض کرتا رہا, میں تجھے تیری بغاوت کرتا رہا, نافرمانی کرتا رہا, تو مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے کہتا ہوں. جو تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کر کے رونے گا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے. تو میرے دوست کے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے, رونے کی کئی صورتیں ہیں, کئی قسمیں ہیں. آپ اور میں روتے ہیں, مگر کب روتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے, کوئی مر گیا, والد فوت ہوا, والدہ فوت ہوئی, بیٹا فوت ہوا, بھائی فوت ہوا, اس کی موت پر روتے ہیں. یہ رونا بھی منع نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, بشرطے کہ اس میں آواز نہ ہو, اس میں شکوا نہ ہو, چیخنا چلانا نہ ہو, سینہ پھاڑنا نہ ہو. آپ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے روئیں تو اجازت ہے. خود حضور علیہ السلام کا بچہ بچپن میں ابراہیم جب خود ہوا ہے, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہے, اور انہوں نے فرمایا ابراہیم ہم تیری جدائی پر غم جتائیں. تو یہ رونا کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ کا پیغمبر رویا. اور ایک انسان روتا ہے بیماری کے وقت, بیمار ہو تکلیف اور تبدیل ہوتا ہے, یہ رونا بھی کوئی منع نہیں. روتا ہے کوئی مصیبت, کوئی بری خبر سنی, خدا نہ خواستہ بھی فلاں کا نقصان ہو گیا, فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں نقصان, تو رو پڑتا ہے, یہ رونا بھی کوئی برا نہیں. اور بعض اوقات بہن بھائی اور ماں باپ روتے ہیں جب ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے, وہ گھر سے روانہ ہوتی ہے, تبدیل ہوتی ہے, یہ رونا بھی کوئی برا نہیں. خود حضور علیہ السلام جب اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کرنے کے بعد حضرت علی کے ساتھ روانہ کر رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھوں سے ہنسی جائیں, اور حضور نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا جو گوڑ کے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے, حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا, نحن فقراء وانت الغنی, اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, ہم سب تیرے محتاج ہیں, دل نہیں چاہتا تھا میں اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو اپنے گھر سے روانہ کروں, میں اپنی بیٹی کو کسی اور کے سپرد کروں, دل چاہتا تھا میری بیٹی میرے گھر میں رہتی, مگر کیا کروں تیرا حکم ہے, تیرا حکم ہے بیٹی بڑی ہو شادی کرو, اس کو دوسرے گھر میں روانہ کرو, اس کی رخصتی کرو, ہم سارے تیرے محتاج ہیں, تو بے نیاز ہے, مگر میں اپنی اس بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے انسانی تقاضے کے مطابق رو رہا ہوں کہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو. لیکن حضور علیہ السلام نے بیٹی سے تعلق کتنا رکھا, حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ, حضور بھی مدینے میں تھے, حضرت علی کا گھر بھی کہاں تھا بولو, وہ بھی گھر بھی کہاں تھا, جب تک حضور رہے حضرت علی کہاں رہے, حضرت علی کوفہ گئے ہیں مگر حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں بھی حضرت علی وہی رہے ہیں, جب حضرت علی حاکم بنے ہیں اور انہوں نے خلیفہ بنے ہیں پھر وہ گئے ہیں کوفہ, اور انہوں نے کیپیٹل بھی منتقل کیا مدینہ طیبہ سے کوفہ, اور وجہ بھی یہ بتائی کہ میں نے اس لیے کیا کہ حضرت عثمان غنی جو مدینے میں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد حالات خراب ہو گئے, مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپس میں کئی مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو, اور خون خرابے کی وجہ سے مدینے کے تقدس خراب نہ ہو, میں مدینے کی جدائی برداشت کر لوں گا مگر اپنے پیغمبر کے شہر کے امن کو خراب نہیں ہوگا. پھر حضور کوفہ چلے گئے تھے امن کی خاطر, پیس کی خاطر, پہلے یہی رہے. حضور علیہ السلام جب حدیث میں آتا ہے جب مدینہ طیبہ میں, مدینہ طیبہ سے کہیں باہر سفر پر جاتے ہیں, ٹریننگ پر جاتے ہیں, تو آخری روانگی رسول اللہ کی جو ہوتی تھی وہ اپنے گھر سے نہیں ہوتی تھی, وہ حضرت عائشہ کے گھر سے نہیں ہوتی تھی, وہ اپنی کسی بیوی کے گھر سے نہیں ہوتی تھی, سب سے آخر میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو مل کر روانہ ہوتے. حضور کی روانگی کہاں سے ہو رہی ہے, بیٹی کے گھر سے, اور جب حضور واپس آتے تھے تو حضور مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے, اپنی وائف کے پاس نہیں جاتے تھے, سب سے پہلے مسجد نبوی میں آتے, شکرانے کے نفل پڑھتے, اللہ کے گھر میں آتے کہ خیریت سے لایا, پھر مسجد نبوی سے نکل کر سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے, پہلے ان کو ملتے پھر اپنے گھر میں جاتے. ہم میں سے کون کتنے بیٹیوں کو پوچھتے ہی نہیں, پرواہ نہیں کرتے, آج سے فیصلہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کرو گے کہ نہیں کرو گے, بیٹیوں کا کرتے ہو اپنی بیٹیوں کا بھی خیال رکھا. میرے دوستوں میں بات بیان کر رہا تھا, کیا بات بیان کر رہا تھا, رونے کی کلا, یہ رونا سارے رونے کی صورتیں ہیں نا, کسی کے ڈیتھ پر رونا, بیماری میں رونا, کسی صدمے اور مصیبت میں رونا, بیٹی کو روانگی کے وقت میں رونا, یہ تمام رونے کو ہے جو منع نہیں ہے شریعت میں, چاہے مگر ایک حد تک ہو, تجاوز حد سے زیادہ نہ ہو. لیکن میرے دوستوں آپ سچ سچ بتاؤ, اللہ کو یاد کر کے کتنا رو, اصل رونا تو یہ ہے. اور آپ مجھے بتائیے جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے ہمیں کیا آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا, ایک چیز آتی تھی, آج میں کہوں میں مولانا ہوں, میں پاکستان کے تمام مدرسوں کا سیکرٹری جنرل ہوں, حضرت مفتی صاحب ہیں, فلاں شیخ الحدیث صاحب ہیں, یہ جناب وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ صدر صاحب ہیں, اپنی اپنی جگہ, مگر جب آئے تھے تو سارے رو رہے, صدر بھی رو رہا تھا جو بعد میں صدر بنا, وزیر اعظم جو بنا وہ بھی رو رہا تھا, مولوی بھی رو رہا تھا, مفتی بھی رو رہا تھا, شیخ الحدیث بھی رو رہا تھا, آپ بھی رو رہے تھے, جتنے بڑے بزنس مین تاجر سرکار کو نہ ہو. لیکن جب آپ بتائیے ہم پیدا ہوئے تھے, پیدا ہونے کے وقت میں بچوں اور بچیوں کو لکھنا آتا تھا, پڑھنا آتا تھا, بولنا آتا تھا, کھانا اور پینا خود آتا تھا, چلنا آتا تھا, نہیں صرف ایک کام آتا تھا, کیا بولو تو صحیح, کیا آتا تھا, یہ سبق کس نے پڑھایا تھا, اللہ نے کہاں پڑھایا تھا, ماں کے پیٹ میں. کیوں, انسان تو دنیا میں جا رہا ہے, تجھے بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, سر میں درد ہوگا, پیٹ میں درد ہوگا, اللہ نے کہا اچھا نسخہ بتاتا ہوں تیرے سارے کام بنیں گے, جب تیرے پیٹ میں درد ہو, تیرے سر میں درد ہو,
تجھے بھوک لگے, تجھے پیاس لگے, رونے لگ جانا, تیری ماں بھاگتی آئے گی, تیرا باپ بھاگتا آئے گا, ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے, ماں فوراً تجھے دودھ پلائے گی, سوئی ہوئی بھی اٹھ جائے گی. میں تجھے ایسا کام بتا دیتا ہوں جس سے تیرے سارے کام بنیں گے. اور گویا یہ بتایا تھا, جب تم لوگوں کے سامنے رہے گا وہ تیرے کام کی فکر کرے نہ کرے, لیکن جب تم میرے سامنے رہے گا میں تیرے سارے کام کروں. یہ سکھایا اس لیے تھا تاکہ رب کے سامنے روئے. آپ اور میں سب کے سامنے روتے ہیں, رب کے سامنے نہیں روتے. رب کے سامنے رویا تھا.